بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے، ان کے لیے پروردگار کے یہاں اجر بھی ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 اور 262 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات ہماری سائٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ میں آج ہم جہاں دوسری عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وہاں رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کی تفصیلات، اور پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کی سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں ایک تجزیہ بھی نشر کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد حسب معمول پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام پلس، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قاتلوں اور قتل کا حکم دینے والوں سے انتقام ہر حال میں لیا جائے گا۔ صدر ایران کا کہنا ہے کہ آج کے اسلامی جمہوری ایران ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور، توانا اور مضبوط ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے قومی اتحاد کے ذریعے دہشت گردی کو شکست دی ہے، اور ہندوستان کی سپریم کورٹ نے کسانوں اور حکومت کے درمیان اختلافات کو حل کرنے کے لیے حکومت اور کسانوں کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی بنانے کا حکم دیا ہے، اور یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع نے جارے ملکوں کے مقابلے میں یمن کی استقامت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ یمن کو ہر طرح سے آزاد کرائے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ بدھ کو سپائے قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے لیے قائم کمیٹی کے ارکان اور اس شہید والا مقام کے اہل خانہ سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل اور قتل کا حکم دینے والوں کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی، اور جب بھی ممکن ہوا انتقام ہر حال میں لیا جائے گا، اور یہ حتمی فیصلہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید قاسم سلیمانی کو ایرانی عوام اور امت مسلمہ کا ہیرو قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ عوامی شخصیت کے مالک تھے، لہذا ان کی یاد بھی عوامی سطح پر منائی جانی چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کو ایک تاریخی سانحہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی شہادت کے بعد ایرانی قوم اور امت مسلمہ کے ہیرو میں تبدیل ہو گئے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شہید قاسم سلیمانی نے اپنی زندگی میں بھی عالمی سامراج کو شکست دی، اور شہادت کے بعد بھی اسے شکست سے دوچار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عراق اور ایران میں شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس کے بے مثال اور ناقابل فراموش جلوس جنازہ اور ان دونوں شہداء کی یاد میں ہونے والے اجتماعات نے سامراجی محاذ کے سافٹ وار جرنیلوں کو حیران کر دیا، اور امریکیوں کے منہ پر پہلا زوردار تماچا رسید کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عین الاسد کی امریکی فوجی چھاونی پر میزائل حملوں کے ذریعے دوسرا تماچا رسید کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سخت انتقام سے مراد عالمی سامراج کی ظاہری طاقت پر غلبہ پانا اور خطے سے امریکیوں کو نکال باہر کرنا ہے، جس کے لیے انقلابی جوانوں اور مومن دانشوروں کے عزم و ارادے اور استحکامتی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ٹرمپ کے امریکہ اور اوباما کے امریکہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امریکہ کی ایران دشمنی صرف ٹرمپ سے مختص نہیں، جو اس کے چلے جانے سے ختم ہو جائے گی۔ صدر ایران نے کہا کہ آج کے اسلامی جمہوریہ ایران ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور، توانا اور مضبوط ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پوری دنیا میں امن و صلح اور استحکام کا خواہاں ہے اور ان سبھی ملکوں کے ساتھ تعمیری تعاون اور تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے جو مفاہمت کا راستہ انتخاب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو امریکہ کے اقتدار میں جو بائیڈن کے آنے کا کوئی اشتیاق نہیں رہا، تاہم امریکی اقتدار سے ایسے شخص کے جانے سے خوشی ضرور ہوئی ہے جو سرکش، منصور اور قانون شکن ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ بعض ذرائع ابلاغ ایٹمی معاہدے اور 2015 سے حالات مختلف ہونے کے بارے میں سیٹلائٹ چینلوں کے زیر اثر بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات پہلے سے بالکل بدل چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایران کے اندر بھی بعض ذرائع ابلاغ ایران مخالف سیٹلائٹ چینلوں کے پروپگنڈوں سے متاثر ہو کر ایٹمی معاہدے اور 2015 کے مقابلے میں آج کے ایران کے حالات تبدیل ہو جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ البتہ یقیناً آج کے حالات اس دور کے حالات سے مختلف ہو چکے ہیں۔ صدر روحانی نے کہا کہ ایران 2015 میں ایٹمی معاہدے کے بارے میں مذاکرات کر رہا تھا اور اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 6 مخالف قراردادوں کا سامنا تھا، اور پی ایم ڈی بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے والے فریقوں کے پاس ایک بہانہ تھا، مگر آج یہ سب رکاوٹیں نہیں رہی ہیں۔ صدر روحانی نے کہا کہ 2015 میں عالمی رائے عامہ کی صورتحال کچھ ایسی بنی ہوئی تھی کہ ایران اگر معاہدے پر عمل کا وعدہ کرتا تھا تو دوسرا فریق اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور ایران کے وعدے کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا، مگر ایٹمی معاہدے میں ایران نے اس بات کو بخوبی ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ فرض شناس ملک ہے، غور و فکر اور تدبیر کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے، اور معاہدے پر دستخط ہونے کی صورت میں اپنے عہد و پیمان پر عمل اور اپنے وعدے کا پابند رہتا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ان کے ملک نے قومی اتحاد کے ذریعے دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور میں سرکاری اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سانح آرمی پبلک اسکول پشاور نے پوری قوم کو متحد کیا اور پھر قوم نے متحد ہو کر دہشت گردی کو شکست سے دوچار کر دیا۔ واضح رہے کہ 6 سال قبل 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کر کے 125 کم سن طلبہ سمیت 152 افراد کو شہید کر دیا تھا۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ اے پی ایس واقعے کے بعد قوم نے مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا اور اس جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ عمران خان نے صوبائی حکومت کو پشاور کارڈک انسٹیٹیوٹ کی تکمیل پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حکمران علاج کرانے باہر چلے جاتے ہیں، عوام کے بارے میں نہیں سوچتے، اب عوام کے لیے اسپتال بن رہے ہیں اور اسی کو بقول ان کے ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ سامنے پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف اپنی تحریک جاری رکھی ہوئی ہے۔ پاکستان کی سیاسی کشمکش کے تناظر میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار مہدی شرافت کہتے ہیں
پاکستان میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان محاذ آرائی تیز ہو گئی ہے۔ اتوار کو حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم نے لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ کیا۔ جلسے کو حکمراں جماعت کے رہنماؤں نے ناکام، جبکہ خود پی ڈی ایم نے بہت کامیاب قرار دیا ہے۔ پی ڈی ایم کے لاہور جلسے میں بھی عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہی فوج کے کردار پر بھی سوالیہ نشان لگایا گیا۔ جلسے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حزب اختلاف چاہے جتنے جلسے کر لے، چاہے جتنا ہنگامہ کر لے، لیکن اس کو این آر او ہرگز نہیں ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی تشکیل اور اس کے تحت مختلف شہروں میں طاقت کا مظاہرہ این آر او کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں حزب اختلاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ این آر او کی ضرورت انہیں نہیں بلکہ عمران خان کو ہے۔ مینار پاکستان پر پی ڈی ایم کے اتوار کے جلسے میں اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی تقریر میں اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کے مقابلے میں نہ آئے اور ان کے اسلام آباد کی جانب مارچ میں رکاوٹ نہ بنے۔ پاکستان میں یہ سیاسی رسہ کشی ایسی حالت میں جاری ہے کہ کورونا کی دوسری لہر کا قہر پوری شدت سے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اس لہر میں یومیہ متاثرین اور اموات کی تعداد پہلی لہر سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ عمران خان نے لاہور جلسے سے دو دن قبل حزب اختلاف سے اپیل کی تھی کہ جلسے جلوس کر کے عوام کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پورا ملک کورونا کی دوسری لہر کی لپیٹ میں ہے، ان حالات میں بڑے بڑے اجتماعات انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ عمران خان نے حزب اختلاف سے اپیل کی تھی کہ تین مہینے کے لیے اپنے اجتماعات اور جلسوں کا پروگرام ملتوی کر دیں۔ عمران خان کی اس بات میں بہت حد تک جان نظر آتی ہے کہ موجودہ حالات میں بڑے بڑے اجتماعات، جلسے اور جلوس خطرناک ہو سکتے ہیں، ان سے عوام کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ پاکستان کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے طبی ماہرین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے ماسک لگانے اور اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھونے یا انفیکشن دور کرنے والے سیال مادے اور اس مقصد کے لیے تیار کیے جانے والے انواع و اقسام کے سینیٹائزر مواد سے ڈس انفیکٹ کرنے کے ساتھ ہی جسمانی اور اجتماعی فاصلہ بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے اجتماعات جن میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں مذکورہ طبی ہدایات پر پوری طرح عمل درآمد میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ لیڈران کسی حد تک ان طبی ہدایات کی پابندی کر لیں، لیکن جلسے میں شریک عوام کی جانب سے مذکورہ طبی ہدایات کی مکمل پابندی کی توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی، اور اس طرح کے جلسے کی کامیابی کو عوام کی شرکت سے ناپا جاتا ہے، یعنی عوام کی شرکت جتنی زیادہ ہوگی جلسہ اتنا ہی کامیاب قرار دیا جائے گا، اور دوسری طرف عوام کی شرکت جتنی زیادہ ہوگی کرونا پھیلنے کے امکانات میں اتنا ہی زیادہ اضافہ بھی ہوگا۔ اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اجتماعات اور جلسوں سے کرونا پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عوام کی زندگی بھی خطرے میں پڑتی ہے۔ اب پاکستان میں حزب اختلاف کی کیا مجبوری ہے کہ وہ اتنا بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے؟ اس کا علم تو صرف اس کے رہنماؤں کو ہی ہوگا۔
پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور پچھلے پانچ مہینے کے دوران پہلی بار ایک دن میں 100 سے زائد مریضوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا اینڈ کمانڈ سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا وائرس میں مبتلا 105 مریضوں کی موت واقع ہوئی، جو جون کے بعد سے یومیہ اموات کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس عرصے کے دوران 2002 سے زائد افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے اور انہیں اسپتالوں سے رخصت کر دیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے 38,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,700 سے زائد افراد کرونا وائرس میں مبتلا پائے گئے۔ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 4,45,000 سے زائد بتائی جاتی ہے، جبکہ فعال معاملات کی تعداد 48,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 3,88,600 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 9,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے نئے کیسز کم ہونے اور بڑھنے کے درمیان صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل بہتری کی وجہ سے فعال کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اور ان کی شرح 3.5% سے نیچے آ گئی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے بدھ کے روز جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26,382 نئے کیسز سامنے آئے، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 99,32,000 ہو گئی۔ اس دوران 33,813 مریضوں کے صحت یاب ہونے کے ساتھ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 94,56,000 ہو گئی، اور صحت یابی کی شرح بڑھ کر 95.21% ہو گئی۔ فعال کیسز کم ہو کر 3,32,000 پر آ گئے، اور اس کی شرح کم ہو کر 3.34% پر آ گئی۔ اس دوران 387 مریضوں کی موت ہونے سے مرنے والوں کی تعداد 1,44,096 ہو گئی ہے۔ شرح اموات اب بھی 1.45% ہے۔ کرونا سے سب سے زائد متاثرہ مہاراشٹر میں فعال کیسز کم ہو کر 72,458 رہ گئے۔ اس دوران 70 مریضوں کی موت ہونے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 48,339 ہو گئی۔ وہیں 17,66,000 سے زائد افراد نے کرونا کو شکست دی ہے۔ البتہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کی 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کے ایکٹیو کیسز میں اضافہ ہوا ہے، جس میں سب سے زیادہ کیرالا اور بہار میں اضافہ ہوا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف ہندوستانی کسانوں کے احتجاج کے معاملے پر بدھ کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، جس کے دوران عدالت نے حکومت اور کسانوں کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی بنانے کا کہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کے بارڈر پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے احتجاج کو ختم اور راستے کھلوانے کے لیے عدالت میں دائر کی گئی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ مسئلے کو کمیٹی بنا کر بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ اس درمیان عدالت نے مرکزی حکومت اور ساتھ ہی پنجاب اور ہریانہ کی ریاستی حکومتوں سے جواب مانگا ہے، جبکہ سماعت جمعرات کو دوبارہ ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ یہ مسئلہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس لیے آپسی مفاہمت سے راستہ نکالنا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں کسانوں اور حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات سے کوئی حل نہیں نکل رہا۔ سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا کہ وہ اس کیس میں کسانوں کو فریق بنا کر بات کرے۔ دوسری جانب دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج 21 دن بھی جاری رہا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں ہم اپنے احتجاج کو اور زیادہ طاقتور بنائیں گے۔ کسانوں نے ایک بار پھر کہا کہ حکومت کو تینوں زرعی قوانین ہر حال میں واپس لینے ہوں گے۔ افغانستان کے صدر اور اسی طرح اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے افغانستان میں فوری طور پر جنگ بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے ایوان صدارت کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی اور اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے درمیان کابل میں ہونے والی ملاقات میں افغان فریقوں کے مذاکرات اور افغانستان میں کرونا کے خلاف مہم میں اقوام متحدہ سے وابستہ اداروں کی امداد کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ افغانستان کے صدر نے اپنے ملک میں مسلسل فائر بندی کے لیے افغان عوام کی خواہش و مطالبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغان عوام جنگ و تشدد سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس ملاقات میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بھی افغانستان میں فائر بندی کی ضرورت پر تاکید کی۔ صدر افغان محمد اشرف غنی نے اسی طرح اقوام متحدہ کے اداروں سے افغانستان میں کرونا کے خلاف مہم میں بھرپور مدد و تعاون کیے جانے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اور افغانستان کے مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں بھی افغانستان کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع نے جارے ملکوں کے مقابلے میں یمن کی استقامت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ یمن کو ہر طرح سے آزاد کرائے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے یمن کی خود مختاری اور آزادی کے لیے جدوجہد کی آغاز اور اس ملک کے مقبوضہ علاقوں سے غاصب قوتوں کے غیر مشروط انخلاء اور علاقے میں امن کے قیام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یمن کو جارحیت کا نشانہ بنانے والا سعودی اتحاد اس وقت شکست و انتشار کا شکار ہے اور اس اتحاد کو اپنے ہر مقصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی اور صہیونی حکومت کے فیصلوں پر عمل اور ان فیصلوں کی حمایت کرنے والے ملکوں کو جان لینا چاہیے کہ یمنی قوم دشمنوں اور ساز باز کرنے والے ملکوں کے مقابلے میں مکمل ڈٹی ہوئی ہے اور وہ تمام سازشوں کو خاک میں ملانے کے لیے اپنی جدوجہد مسلسل جاری رکھے گی۔ یمنی وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے یمن کے جدید ترین دفاعی ہتھیاروں کی تیاری میں کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جنہیں دشمن ممالک کے ہتھیار ناکام بنانے کی توانائی نہیں رکھتے۔ دوسری جانب یمن کے عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے اقوام متحدہ کو یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کے جرائم میں شریک قرار دیا ہے۔ یمن کے عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے یمن کے محاصرے پر اقوام متحدہ کی خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کا محاصرہ اور سنا ایئرپورٹ اور الحدیدہ بندرگاہ کا بند ہونا بھی ایک ایسا جرم ہے جس پر اقوام متحدہ کی خاموشی یمنی قوم کے حق میں سعودی اتحاد کا ظلم و جارحیت جاری رہنے کی راہ ہموار کرتی رہی ہے۔ سعودی حکومت کے مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث اہم مجرم کو خاموشی کے ساتھ اس کے عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے۔ سعودی شاہی خاندان اور حکومت کے بارے میں وقتاً فوقتاً انکشافات پر مبنی خبریں شائع کرنے والے آن لائن جریدے العہد الجدید نے اپنے تازہ ٹویٹ میں انکشاف کیا ہے کہ جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث سب سے اہم ملزم سعود القحطانی کو 2 کے بعد شاہی دربار میں اس کے سابقہ عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے۔ سعود القحطانی سعودی شاہی دربار کے سربراہ اور ولی عہد محمد بن سلمان کے قریبی ساتھی شمار ہوتے ہیں اور انہیں معروف صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث افراد میں فرسٹ لائن مجرم یا ملزم قرار دیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت اور خاص طور سے ولی عہد محمد بن سلمان پر کڑی نکتہ چینی کرنے والے سعودی صحافی جمال خاشقجی اکتوبر 2018 میں ترکی کے شہر استنبول کے سعودی قونصل خانے میں داخل ہونے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ سعودی حکومت نے کئی روز کی خاموشی اور تردید کے بعد شدید عالمی دباؤ کی وجہ سے آخر کار اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ جمال خاشقجی کو سعودی قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا بڑے کرم۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث ہے، اس کے ذریعے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ناظرین،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے یا ہماری احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا علم حاصل کرے اور اسی طرح حلال اور حرام میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے, یعنی ان تین چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی جانتا ہے تو خداوند عالم اس کے ہزار گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے بدن میں جتنے بھی بال ہیں ان بالوں کے عوض اس کے لیے ایک حج مقبول یعنی ایسا حج جس کو قبول کیا گیا ہو خداوند عالم کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ کتنا اہم ہے احکام شرعی کا جاننا, احادیث کا جاننا, اور خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ اسی سے مربوط ہے۔ اس کے ذریعے آپ کو حلال اور حرام کے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں, آپ کو قرآن اور عقائد سے بھی آشنا کیا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے جو دوسرے مسائل ہیں۔ ناظرین, آج بھی ہم اس سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اجازت دیجئے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آج بھی پروگرام میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی اور مختلف چیزوں کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم قرآن ہی کے سوالات لیتے ہیں, اس کے بعد عقائد, اس کے بعد تاریخ, اخلاق, اور اسی طریقے سے احکام کا سلسلہ یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو قرآن کریم کا سوال ہے وہ ہمیں حسین حیدر صاحب نے بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے۔ سوال ان کا بہت اہم ہے, انہوں نے سوال کیا ہے کہ کس سورے میں خداوند عالم نے حوروں کے علاوہ تمام بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور کیوں, یعنی خداوند عالم نے کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں حوروں کے علاوہ جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا لیکن حوروں کا تذکرہ نہیں کیا, اور اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
وہ سورہ کہ جس میں تمام نعمتیں, اللہ نے بہشت کی نعمتوں کا ذکر کیا, بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا, مگر حور العین کا ذکر نہیں کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید پر نظر کرتے ہیں, اس کے ذیل میں ہم روایات دیکھتے ہیں, معصومین علیہ السلام کے اقوال دیکھتے ہیں, مفسرین کرام کے بیانات دیکھتے ہیں, تو اس میں ملتا ہے کہ سورہ دہر, سورہ انسان بھی جس کا نام ہے, ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے بہت سی بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے مگر حور کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ سورہ دہر یا سورہ حل عطا اس کو کہتے ہیں, سورہ انسان بھی کہتے ہیں, یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے, اور اس میں جو گفتگو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہے۔ لیکن تمام جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کہیں کے اوپر آپ یہ نہیں دیکھیں گے, سورہ کو اگر مطالعہ کریں پڑھیں تو حور کا تذکرہ بھی, حور بھی ایک بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی, حور و غلمان, حور کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب ایک مفسر اہل سنت جناب آلوسی نے اپنی تفسیر میں دیا ہے, جو تفسیر آلوسی کے نام سے مشہور ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر چونکہ سورہ میں آیا ہے اور شان نزول میں وہ بھی شامل ہیں, یعنی ان کی وجہ سے جو انہوں نے صدقات و خیرات کیے تھے, یتیموں, مسکینوں, اسیروں جو کھانا کھلایا تھا اس کی وجہ سے جو نازل ہوا, ان کا چونکہ ذکر ہوا ہے لہٰذا ایک طرح کی اللہ نے توہین سمجھی کہ جب جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا بنت رسول کی جو تمام حوروں کی سردار ہیں, جو خاتون جنت ہیں, جب ان کا تذکرہ آ گیا ہے تو اب دوسری حوروں کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہوتی ہے تو وہ ان کی ایک طرح کی توہین ہوگی, لہٰذا اللہ نے ان کی عظمت, ان کی جلالت, ان کی منزلت کو واضح کرنے کے لیے تذکرہ نہیں کیا۔ یہ ایک عالم اہل سنت نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔
اللہ اکبر، کتنا عظیم مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا، اور خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ ناظرین، ہمارے مہمان کے جواب سے یہ آپ نے جانا۔ قرآن کریم کے حوالے سے دوسرا سوال جو ہے وہ حسنین صاحب نے ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم حسنین صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں حسنین بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں بسم اللہ تمام سوروں کا جز ہے؟ شکریہ۔
ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں ناظرین کی خدمت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہ کیا تمام قرآن کے سوروں کا جز حساب ہوتا ہے یا جز نہیں ہے، اس سلسلے میں مسلمان مفسرین اور دانشوروں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر ہم اس اختلاف کو یوں سوچتے ہیں کہ یہ اختلاف صرف شیعہ حضرات اور اہل سنت کے درمیان پایا جاتا ہے، جبکہ ایسی بات درست نہیں ہے۔ یہ اختلاف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے سوروں کا جز ہے یا نہیں، اس بارے میں ایک نقطہ نظر جو معروف ہے، مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام قرآن کے سوروں کا جز ہے، سوائے سورہ برات کے، سورہ توبہ کے۔ اور یہ نقطہ نظر صرف امامیہ کا نہیں ہے، بلکہ شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ شافعیہ مذہب کا بھی یہی نظریہ ہے، اور جو مکہ کے قراء تھے، کوفہ کے جو قراء تھے اور ان کے تابع جو فقہا تھے، ان کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی سورے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے جو مدینہ کے قاری تھے ان کا، اور شام کے قراء کا، اور ان دونوں کے جو پیروکار فقہا تھے ان کا یہ نقطہ نظر تھا۔ اسی طرح معروف جو فقیہ ہیں ابو حنیفہ اور ان کے جو تابعین ہیں، ان کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے کسی سورہ کا بھی جز نہیں ہے، حتیٰ سورہ الحمد کا بھی، جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ الحمد کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے تمام سوروں کا جز ہے یا جز نہیں ہے اس موضوع پر۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کے حوالے سے سوالات تھے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرنے۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور عقائد کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے سوالات ہم لے پائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں اعجاز حسین صاحب نے بھیجا ہے، واٹس اپ کے ذریعے آڈیو کی صورت میں یہ سوال ہمیں بھیجا گیا ہے، تو ہم انہی کی زبانی سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور اعجاز صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام سعید اعجاز حسین ہے، میں کشمیر سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، ایسی صورت میں فطرت کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جس میں نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی معصوم؟ شکریہ۔
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں ہے کہ فطرت کا زمانہ، یعنی ایک ایسا زمانہ کہ جہاں پر کوئی ہادی نہ ہو، عام طور سے ذہن میں تصور یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے بعد یہ تقریباً 500 سال کا زمانہ گزرا ہے جو زمانۂ فطرت ہے۔ اور دوسری طرف سے ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود جو کہتی ہیں کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ حالاں وہاں پر روایت میں یہ لفظ نہیں کہ امام سے خالی نہیں ہوتی، روایت میں حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ خوب، ان دونوں کا حل کیا ہے؟ چونکہ اس کے لیے خود آیت کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ کا آنا ایک فترت کے بعد ہوا ہے, ایک فاصلے کے بعد ہوا ہے. لیکن اگر آیت پہ دقت کی جاتی صحیح طریقے سے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا خود. آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ علی فترۃ من الرسل, سورہ مائدہ کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی 19 نمبر آیت, یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل, یعنی رسول کی فطرت, رسول کا فاصلہ تھا. رسول کے فاصلے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب شریعت نبی اور رسول نہیں آیا حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی نبی ہی نہ رہا ہو. اس لہٰذا اس کا تین جواب دیا ہے عام طور سے علماء نے. ایک جواب یہ دیا ہے کہ ہاں رسول اللہ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے, اس میں کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آیا, رسول نہیں آیا صاحب شریعت, کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. لیکن ممکن ہے کہ انبیاء آئے ہوں, بہت سارے افراد جو بعد میں اوصیا تھے وہ نبی رہے ہوں, کہ جیسے بعض اسما بعض نام بھی باقاعدہ لیے گئے جن کے بارے میں یہ بعض لوگوں نے احتمال لے وہ ممکن ہے نبی ہوں, جیسے خالد ابن سنان, حنزلہ ابن صفوان, جرجیس, شمور ابن صفا, منظر, سلیمان, بردا, یہ اس طرح کے نام ہیں کہ ممکن ہے کہ اس میں سے بعض لوگ نبی رہے ہوں. نبی ہونے میں حرج نہیں ہے جو آ کر تبلیغ کرے, بلکہ کوئی رسول نہیں آیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خود حضرت عیسیٰ اگرچہ صلیب اہل کرسچن نظریے کے مطابق ان کو صلیب ہو گئے, لیکن اسلامی نظریے کے مطابق ان کو صلیب نہیں ہوئی تھی, وہ زندہ تھے, وہ خود حجت خدا موجود تھے. حالانکہ اس وقت چرخ چہارم ان کو اٹھا لیا گیا تھا, لیکن بہرحال حجت خدا کے شکل میں حضرت عیسیٰ موجود تھے. اور تیسری بات یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی ایسا صاحب شریعت نبی مبعوث نہیں ہوا, لیکن بہرحال اوصیاء خدا جناب عیسیٰ کے اوصیاء, ممکن ہے وہ نبی نہ بھی رہے ہوں لیکن وصی کی شکل میں وہ دین کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے, اور وہ حجت خدا, چونکہ حجت کا لفظ جو لازم نہیں حتماً نبی یا امام کے لیے حجت ہو, حجت وہ ہے کہ جو آ کر حجت خدا کو پورا کر رہا ہو, احکام دین کو پہنچا رہا ہو, اور اس کے ذریعے سے حجت خدا تمام ہو رہی ہو. لہذا یہ اس دونوں روایتوں میں, آیت میں اور روایت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, اور یہ بات قابل فہم بھی ہے.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو کی مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ نے, اور عقائد کے سلسلے کا ہم دوسرا سوال لے رہے ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مربوط ہے, یعنی مہدویت کے سلسلے کا سوال ہے. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے قائم عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہر طرف ظلم و ستم اور دہشت ہی دہشت ہے, کیا یہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانی نہیں ہو سکتی؟ یعنی جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ پوری کائنات میں ہر طرف دہشت ہی دہشت ہے, ٹروریزم ہے, ہر طرف جو ہے وہ خون خرابہ ہے, تو کیا یہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کی علامت نہیں ہو سکتی؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, ظلم اور ستم اس وقت دنیا میں عام ہو چکا ہے اور ہر طرف مظالم ڈائے جا رہے ہیں. جیسے اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے, بحرین ہے, عراق ہے, شام ہے, یمن ہے, پاکستان کے اندر بھی بعض ممالک کے اندر افغانستان ہے, تو ان میں مظالم کی انتہا ہے. اور لبنان کے اندر بھی اس وقت جو ظالم ہے وہ چڑھائی کر رہا ہے. لیکن جو ظلم ہے وہ, ظلم و ستم کا عام ہونا وہ ایک نشانی ہے, یعنی ایک فیکٹر ہے ظہور کی نشانیوں میں سے. لیکن اس کے علاوہ بھی روایات کے اندر نشانیاں ذکر ہوئی ہیں. ان میں سے حتمی جو نشانیاں ہیں ان کے طرف روایات میں اشارہ ہے کہ سید یمانی کا قیام ہے کہ ظلم و بربریت کے خلاف قیام کریں گے, سید خراسانی قیام کریں گے, سفیانی کا خروج ہوگا حق کے خلاف, اسی طرح زمین بیدا دھنس جائے گی, اور پھر 15 ماہ رمضان کو آسمان سے ایک ڈراؤنی قسم کی آواز جو ہے وہ گونجے گی جس سے لوگوں کے اندر خوف طاری ہو. یہ حتمی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ غیر حتمی نشانیاں بھی ہیں, جیسے عریانیت کا عام ہونا, جھوٹ اور دھوکے کا عام ہونا, قتل و غارت, حرج و مرج کا عام ہونا, حکمرانوں کی حکم کا نہ چلنا, اس طرح. تو انسان جب ان مظالم کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے اگر اس کا ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جائے, اس کا شعور جو ہے وہ ایک عدالت خواہی کی طرف بڑھے, تو اس وقت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عدالت کا پیغام لے کر انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے.
ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا, یہ بھی آپ نے دیکھا, اور ماشاءاللہ جوابات بھی بہت اچھے تھے ہمارے مہمانوں کے. تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا, اجازت دیجئے اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں اور ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کے سوالات کا، اور احکام کے حوالے سے بہت سے سوالات ہمیں پہنچے ہیں، آپ کے ویڈیو کی صورت میں بھی، آڈیو کی صورت میں بھی، اور اسی طریقے سے میسیجز کی صورت میں بھی۔ اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ سب سے پہلا جو ہم سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے مظاہر حسین صاحب نے اسکائپ کی صورت میں، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر ہم مظاہر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے مہمان نے جو جواب دیا ہے اس کو بھی مل کر دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں مظاہر حسین بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اذان کے دوران کیا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟
جی، اذان کے درمیان سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کے اوپر سلام کیا جائے تو نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ البتہ نماز کا حکم یہ ہے کہ جس کلمے کے ساتھ اس نے سلام کیا ہے اس کلمے میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا سلام، تو ہم سلام کے جواب میں سلام ہی کہیں گے۔ کسی نے کہا سلام علیکم، تو ہم سلام علیکم کے جواب میں سلام علیکم ہی کہیں گے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ البتہ بہتر یہ ہے، اگر وہ سلام علیکم بھی کہہ رہا ہے تو ہم کلمہ سلام پر اکتفا کریں۔ لیکن یہ حکم ہے نماز کا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اقامت میں کیا حکم ہے اور اذان میں کیا حکم ہے۔ نماز کا حکم الگ ہے، اذان اور اقامت کا حکم الگ ہے۔ اذان و اقامت میں انسان کو چاہیے سلام کا جواب بہتر انداز میں دے، چونکہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اے مسلمانوں، جب تم کو سلام کیا جائے تو سلام کا جواب اس سے بہتر دو، یا حد اقل اسے واپس کر دو۔ تو ہمارا فریضہ یہ ہے، بنابر احتیاط استحبابی، اگر مرد مسلمان ہمیں سلام کرتا ہے تو چاہے ہم اذان کہہ رہے ہوں، چاہے ہم اقامت میں مصروف ہوں، تو اس کے سلام کا جواب ہم بہترین انداز میں دیں۔ خداوند متعال ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایک مسلمان کی اہمیت سمجھ سکے اور آپس میں سلام کا سلسلہ دائم اور قائم رہے۔
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا۔ دیکھیے، ہمارے مہمان نے بھی بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ایک مومن کی حرمت ہے، جو ایک مومن کا مقام ہے، جو خداوند عالم نے ایک مسلمان کو مقام عطا کیا ہے، وہ بہت بلند ہے۔ آپ دیکھیے، اذان ہی نہیں بلکہ نماز کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر نماز میں کوئی سلام کرتا ہے تو اس میں بھی تمہیں جواب دینا ہے اس کا۔ ولو اس کا طریقہ الگ ہے کہ کس طریقے سے آپ جواب دیں گے، ایک تفصیلی گفتگو ہے، لیکن ہمیں اذان ہی میں نہیں نماز میں بھی جواب دینا چاہیے۔ ناظرین، اس کے بعد ایک سوال اور لے رہے ہیں ہم احکام کے سلسلے کا۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سجاد عباس صاحب نے واٹس اپ کی صورت میں۔ سوال ان کا یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، اور ہم نے وضو کیا تھا، واجب وضو کیا ہم نے، اس کے بعد ہم ایک گھنٹے پہلے سے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اذان ہوتی ہے، مثلا انتظار کر رہے ہیں نماز کا، اذان ہوتی ہے اور اس میں ٹائم اچھا خاصا لگ جاتا ہے، کافی یعنی ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے، تو کیا وہی وضو کافی ہے، اسی سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ہمیں اس نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگی؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، یہ ہے اختلافی مسئلہ۔ مثال کے طور پر نماز ظہر کا وقت، ابھی نماز ظہر کے آپ ایک گھنٹہ پہلے وضو کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خامنئی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ نے فقط اور فقط نماز کے لیے وضو کیا ہے اور ایک گھنٹہ ابھی نماز کا باقی ہے، تو ایسی صورت میں یہ وضو صحیح نہیں ہے، آپ کو نماز کے لیے دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس نے جو وضو کیا ہے، اگرچہ اس نے نماز کے لیے کیا ہے، مگر یہی قربتاً اللہ ہونا کافی ہے، اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی شرعی مشکل نہیں ہے۔ بس اختلافی مسئلہ ہے۔ امام خمینی یا امام خامنئی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بہت یعنی تھوڑا سا وقت ہے، مثلا 2-4-10 منٹ کا فاصلہ ہے نماز سے، تو نماز کے آمادہ ہونے کے لیے وضو کر رہا ہے، تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس نے وضو کیا ہو فقط نماز کے لیے پڑھ سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن اگر اس نے وضو کیا ہے نماز کے لیے اور ایک گھنٹے کا فاصلہ ہے، یہ 40-50 منٹ کا فاصلہ ہے جس کو عرفن کہے بہت پہلے اس نے وضو کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں وضو صحیح نہیں ہے، اس کو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے بہت پہلے وضو کیا ہے، یہی وضو اس کے لیے کافی ہے، اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے وہ. لیکن ایک طریقہ میں بتا دوں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں تو آپ وضو قربتاً اللہ کیجئے، چاہے نماز کے ایک گھنٹہ پہلے، دو گھنٹہ پہلے، چاہے جتنی دیر پہلے، یا نماز کے قریب قربتاً اللہ فقط کیجئے، تو اس سے آپ سارے وہ کام انجام دے سکتے ہیں جو نماز میں ضروری ہیں، یا نماز میں یا وہ تمام کام جس میں طہارت شرط ہے، سارے وہ کام اس سے کر سکتے ہیں، یہ اتفاقی مسئلہ ہے. لہذا جب بھی وضو کیجئے قربتاً اللہ، سارا مسئلہ حل ہے.
جی ناظرین، بہت اہم نقطہ ہمارے مہمان نے یہاں پر بتایا کہ اگر آپ قربت کی نیت سے کر رہے ہیں تو وہ پھر تمام چیزوں کے لیے یعنی کافی ہے، لیکن اگر آپ نے واجب کی نیت سے کی ہے تو اس میں پھر مسئلہ ہے کہ ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس لیے قربت کی نیت کرنی چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو شامل ہو سکے. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ پروگرام کے اس حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہے، اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمانوں نے بھی، اور آپ کے سوالات بھی بہت اہم تھے. اجازت دیجیے یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہو کے پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کریں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے جو اخلاق سے مربوط ہے، تربیتی حوالے سے، سماجی حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج جو سب سے پہلا اس سلسلے کا سوال ہے وہ فیس بک کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے ریحانہ خاتون نے، اور سوال ان کا بہت ہی اہم ہے. سوال ہے کہ بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. نظم و ضبط خود ایک بہت اہم موضوع ہے، اور بچوں میں اس کو اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس صفت کو، تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی بہت اچھا، بہت بہترین سوال ہے کہ ہم کیسے بچوں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں تاکہ وہ بد نظمی کا شکار نہ ہوں. سب سے پہلی بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے منظم طریقے سے اپنے زندگی کے امور کو انجام دیں، تو ہمیں اس میں سب سے پہلے خود کو منظم ہونا پڑے گا. اس لیے کہ ہم اگر بچوں کو منظم ہونے کے لیے کہتے ہیں تو اس کا اگر ہم خود نظم و ضبط کے قائل نہیں، ہماری زندگی میں نظم و ضبط نہیں پایا جاتا، تو ایک متضاد بات ہو جائے گی. ایسی بات جو ہم خود انجام نہیں دیتے اور دوسرے چاہیں کہ ہم دوسروں سے تقاضا کریں وہ انجام دیں. دوسری بات اسی موضوع کے سلسلے میں عرض کروں، بچوں کے اندر تقلیدی عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بچے معمولاً ان کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ والدین کی پیروی اور اطاعت کریں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں. اگر ہماری زندگیوں میں نظم و ضبط ہوگا تو وہ بھی یقیناً ایسا ہی کریں گے. اور سب سے مہم چیز، ہم آیات اور روایات کی روشنی میں اس موضوع پر اہمیت ڈالیں. ہم بچوں کے سامنے مختلف آیات اور روایات کو لے کر کے آئیں کہ جہاں اسلام نے تشویق کی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اگر منظم رہیں گے تو ہماری زندگی کتنی بہترین ہو سکتی ہے، اور ہم ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو بد نظمی کے ذریعے سے ہماری زندگی میں وجود میں آتی ہیں. اور پھر ایسی شخصیتوں کا تذکرہ کریں جو کامیاب شخصیتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، جنہوں نے نظم کی بنا پر اپنی زندگی میں اعلیٰ مقامات حاصل کیے، بلند مرتبے تک پہنچے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے آج کل کے بچوں کے لیے. امام خمینی اپنی زندگی میں بہت ہی منظم اور مرتب تھے، حتیٰ کہ جب وہ تبعید بھی تھے یعنی ملک سے باہر چلے گئے تھے، تب بھی ایک ان کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو میں نے پڑھا کہ وہ 3 بجے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جایا کرتے تھے اور زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے تھے. لیکن جب آپ کو ایک نظر بند کر دیا گیا، ایک کمرے میں رکھ دیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ اس 3 بجے کو لے کر کے ٹھیک اس ٹائم پر آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر انسان زندگی میں منظم ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا. اور یہ چیز ہم بچوں کو سمجھاتے رہیں، ان کو اس موضوع کی اہمیت ان کے سامنے بیان کرتے رہیں، اور خود منظم زندگی گزاریں تاکہ وہ بہترین زندگی گزار سکیں.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، آپ نے دیکھا اس کا جواب. دیکھیے، ایک نظم و ضبط ایسی صفت ہے کہ انسان کی کامیابی اس کے اوپر موقوف ہے. انسان جتنا نظم و ضبط کی رعایت کرے گا اپنی زندگی میں، وہ اتنا ہی کامیاب بنے گا. ناظرین اس کے بعد ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں اخلاق کے سلسلے کا. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے فیدا حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں، تو ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام فیدا حسین ہے، میں طالب علم ہوں. میرا سوال اسلام پلس میں یہ ہے کہ حافظہ کو تقویت بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟
حافظے کو تقویت بخشنے والی چند چیزیں ہیں، کچھ معنوی ہیں اور کچھ مادی ہیں. معنوی چیزوں میں سب سے اہم چیز تلاوت قرآن ہے، حفظ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کے سوروں کی تلاوت کرنا، خاص کر کے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، یہ انسان کے حافظے کی تقویت کا سبب ہے کہ انسان تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے حافظے کو قوی کرے، اپنے حافظے کو مضبوط کرے. اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا، روزہ رکھنے سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. مسواک کرنا، مسواک کرنے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے. اور کچھ غذائیں ہیں جن کے کھانے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے، مثلا مٹھائی کھانے کے لیے کہا گیا ہے. البتہ مٹھائی سے مراد یہ مٹھائی نہیں ہے جو بازار میں بنائی جاتی ہے اور ملتی ہے، بلکہ وہ مٹھاس جس میں طبی مٹھاس پائی جاتی ہے، مثلا شہد ہے، شہد کھانے کے لیے کہا گیا ہے. خرما، اس سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. لہٰذا معنوی امور بھی ہیں اور مادی امور بھی ہیں جو انسان کے حافظے کو قوی کرتے ہیں، انسان کے حافظے کو مضبوط کرتے ہیں.
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اور ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کی قوت حافظہ قوی ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اس کا ذہن جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے اور جو مطالب وہ یاد کرتا ہے وہ نہ بھولے. تو بہت سی چیزیں ہیں، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے مہمان نے یہاں پر بیان کی. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، اور ہم یہی گزارش کریں گے آپ سے پھر آخر میں کہ اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو آپ ہمیں بھیجئے کسی بھی ذریعے سے. ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے. اور پھر جب جواب آپ تک پہنچے گا تو صرف آپ تک نہیں پہنچے گا بلکہ پوری دنیا تک اس کا جواب پہنچے گا، اور جو کچھ اس کا اجر ہوگا وہ سوال کرنے والے کے حق میں جائے گا. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ. Thank you.